ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہنا. اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لو اور کہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کر دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے، یعنی 309 سال. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اعلان کر دو کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ وہ دوزخ ہے. اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، پیور ریشم. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب ہے بدلہ اور کس قدر عمدہ ہے آرام گاہ. رکوع نمبر 16، اس کا عنوان کیا ہے؟ رضائے الہی چاہنے والے اور غافل، دو مختلف کردار. اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے جو پہلا سبق دیا وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کہنا ہے. لکھ لیں ساتھ ساتھ عمل کی باتیں. انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ اس کام کے اندر اللہ کی مدد کو شامل کروا دیتا ہے. بعض لوگ یہ نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا. کوئی کرنے کا ارادہ، ہاں ہاں میں ضرور آؤں گی، میں ضرور کروں گی، اور جس کام کا ارادہ نہ ہو یا بھی تھوڑی سی دل میں شک ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھوں گی. تو اصل بات کیا ہے کہ انشاءاللہ کہنا اللہ کی طرف سے اس کام کے اندر اپنی مدد کو پیدا کرنا ہے، اور یہی ہے وہ حکم جو پیچھے میں نے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے اس پہ ایک تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، تھوڑا بیکورڈ فیل ہوتا ہے یہ لفظ بولنے کہ انشاءاللہ ہوگا یا ماشاءاللہ. میں نے کہا مسلم فرینڈ، نان مسلم فرینڈز میں، کہنے لگی نہیں ایون مسلم فرینڈز میں بھی ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں بہت جیسے ایک ریلیجس باتیں ہوتی ہیں، हम क्या कहते हैं ओके आई विल डू आई विल जस्ट। तो बहरहाल थोड़ी सी जहन साजी करके अगर बच्चों को इसकी आदत डालेंगे इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ इसमें जो हमें सिखाई अल्लाह ताला ने वो क्या है कि जब भूल जाओ अल्लाह का जिक्र करना तो याद आते ही वो जिक्र कर लो। अगली चीज़ हमने सीखी इस रुकू के नाते से वो क्या है, गाफिलों में से नहीं होना। किसी ऐसे शख्स की बात नहीं माननी जो अल्लाह की याद से दूर है। असल में पूरे रुकू का ये थीम है कि गाफिलों के साथ नहीं रहना। ऐसे लोग जो अल्लाह से दूर, अल्लाह के दीन की महफिलों से दूर हैं, जब इंसान उसके साथ रहता है तो इंसान भी उसकी तरफ चलने लगता है। फिर ऐसे लोगों की दो निशानियां अल्लाह ताला ने बताई कौन लोग हैं जो अल्लाह की याद से दूर होते हैं। नंबर एक, अपने नफ्स की ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। सच है ना, जैसा चाहो जियो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो। और दूसरी उनकी अलामत क्या होती है, कान अमरुहू फोरोता, हद से भरे हुए मामले, इफरात और तफरीत। दीन जो है वो दरमियानगी का नाम है। बास लोग दीन को जब छोड़ते हैं तो हदों की तरफ चले जाते हैं। आज एक्सट्रीमिज्म का दौर है, परफेक्शनिस्ट होने के नाम पे या अपने आप को नुमाया करने के नाम पे हर बंदा ऐसी शादी करना चाहता है जैसी पहले किसी ने ना की हो। मेरा लिबास ऐसा हो जैसा किसी और का नहीं, मैं वो खाना बनाऊं जो किसी और ने नहीं बनाया। ऐसी बातें अच्छे अखलाक नहीं होती। बंदा मोमिन दब के रहे, खुला मिला रहे तो वो चीज़ फ़ायदे की है। अगली चीज़ हमने इसमें जो सीखी वो क्या है कि कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ मिले जो रब की रजामंदी चाहते हैं। नतीजा क्या होगा कि फिर इंसान उस सोहबत से फ़ायदा उठाएगा और ख़ुद उसके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होगी। इसके बरक्स अमूमन लोगों की क्या रुझान होते हैं, किन के साथ मिलना, किन की दावतों में जाना, उठना बैठना लोग पसंद करते हैं, बड़े लोग, बड़े नाम, चाहे वो बड़े नाम अल्लाह के दीन के दुश्मनों के हों या फिर दीन से दूर के हों। इसका ये मतलब नहीं कि बड़े लोगों के अंदर अल्लाह का दीन का नाम नहीं हो सकता। सिर्फ एक तकाबुल के लिए यहाँ ये दोनों आयतें साथ साथ आई गई कि बाज़ लोग सिर्फ कुछ लोगों को गरीब समझ के उनको मिलना छोड़ देते हैं। नबी सल्लम के दौर में भी कुछ नाम थे, कुछ लोग आज भी, मसलन मैं इसको ऐसे महसूस करती हूँ, गरीब तो नहीं लेकिन कुछ लोग कलर कॉन्शियस इतने होते हैं कि जैसे नाइजीरियन पीपल हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। अगर इफ्तारी हो रही है और उनकी टेबल पे वो बैठी हैं तो उसकी वजह छोड़ के अपनी किसी पाकिस्तानी बहन के साथ जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान को रमज़ान यही सबक देता है कि सारे लोगों के साथ मिलके बैठो। बाज़ लोग गले नहीं मिलते, बाज़ लोग उनके दिए व खाते नहीं कि ये कौन लाया है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए और आखिर में फिर जहन्नुम के अजाबों से पनाह मांगनी है कि जिसका जिक्र इसमें हुआ, और जन्नत के कंगन और वहाँ के कपड़े सुंदस और रेशम के पाने के लिए कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में वो अमल करने की तौफीक दे कि हम इन चीज़ों को कल जाके इसकी उम्मीद रख सकें। रुकू नंबर 17 को देखते हैं, वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन, और इन्हें दो शख्सों की हालत की मिसाल भी सुनाइए जिनमें से एक को हमने दो बाग अंगूरों के दिए और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाए, इसमें किसी तरह की कमी न की, और हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगरज इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और जत्थे यानी गिरोह के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूँ। वदखला जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुल लिनफ्सी, और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त ये बर्बाद हो जाएगा और न मैं क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ, और अगर बिलफर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन मैं इस लौटने की जगह इससे ज़्यादा बेहतर पाऊँगा। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा क्या तो इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बनाया, लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है। मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करूंगा। तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों न कहा कि کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے, کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھا ہے, بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی زیادہ بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے, تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن کر رہ جائے, یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا, اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا, اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اس کی حمایت میں کوئی جماعت بھی اٹھ نہ سکی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی, اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. یہیں سے یہ بات ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں, وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. رکوع نمبر 17, اس کا عنوان کیا ہے؟ دو باغوں کا قصہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے. دو ہمسائے تھے, ایک کے پاس کھجوروں کے باغ انگوروں کے باغ تھے, یعنی بیسیکلی یہ ایک کافر اور ایک مومن کا تقابل ہے, ایک ایمان والا اور ایک بے ایمان. ایک وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں ملی, باغ ملا, اس میں چشمے ہیں, پانی ہے, سب ہے, لیکن وہ اللہ سے دور ہے. دوسرا وہ ہے, اس کو دو باغ ملے ہیں, اور دوسرا وہ ہے کہ اس کو ایک بھی پورا نہیں ملا. یہ گاہے بگاہے اس کا مذاق اڑاتا ہے, اس کو حقیر جانتا ہے, لیکن دوسرا شخص جو ایمان والا ہے وہ اس نعمت کو پا کے اللہ کا شکر کرتا ہے, اور نتیجہ تن کیا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں ناشکری کرتا تھا اس کے باغ پہ ایک وبا آئی, آسمان سے کوئی ایسی ہوا چلی کہ اس کا سارا باغ جو تھا وہ نیست و نابود ہو گیا, اور اس کی ساری کی کرائی محنت جو تھی وہ ضائع ہو گئی. بنیادی طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عمل کی باتیں سکھائیں جو ہمیں دیکھنی ہیں. کون سی؟ نمبر 1, تکبر نہیں کرنا, اپنی نعمتوں کو اپنی اہلیت کی وجہ سے ملنا یہ ثابت نہیں کرنا. اللہ نے دنیا میں جو دیا ہے اس بانٹ پہ راضی رہنا ہے. آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں, آپ کے پاس ایک بھی نہیں, تو کیا ہوا؟ وہ تو دو گاڑیوں کی آزمائش ہے, میرے پاس آزمائش کم ہے. تقابل اچھے رنگ میں کرنا چاہیے. دوسری چیز, دنیا میں ملنے والی ہر نعمت کو عارضی سمجھنا ہے. دوسری بات, کسی جگہ داخل ہوتے وقت, یعنی آپ کا باغ ہے, آپ کی فیکٹری ہے, آپ کا بزنس ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, جیسے بسم اللہ پڑھ کے یا دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے. اگلی چیز, کوئی نعمت اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہنا ہے, ہائے اور وائے نہیں, ہاؤ واؤ. کیا کہتے ہیں لوگ اچھی چیز کو دیکھ کے؟ واؤ, کیا نتیجہ ملا. اور ماشاء اللہ کہتے ہیں تو کتنا پیارا لفظ ہے, جو اللہ نے چاہا. کتنی عاجزی ہے اس لفظ میں کہ میری کیا شان ہے, جو اللہ نے کہا چاہا وہ مجھے مل گیا. اگلی چیز جو ہم نے اس میں سے سیکھی, کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جو مجھے ملا ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. کسی کو حقیر نہیں جاننا, اور اللہ کی طرف سے آنے والی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھنا. اسی واقعے کی بنیاد پہ اگلے رکوع میں بہت ہی پیاری آیتیں ہیں جس سے ہمارا رکوع شروع ہوتا ہے. رکوع نمبر 18, 18, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں, اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے, پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے, یعنی پہلے سبز تھا پھر خشک ہوا اور چورا چورا ہو گیا, جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے, ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی اللہ کے حساب سے نکل نہیں سکتا۔ وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے صفوں میں، اور کیا کہا جائے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا ہمارے پاس، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی ننگے بدن بغیر کسی لباس کے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ گئے تھے، خالی واپس آ گئے، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے ہی نہیں۔ وودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گناہ کار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ باقیات الصالحات۔ اول حصے میں دنیا کی زندگی کو دوبارہ مثال سے سمجھایا گیا، جیسے پیچھے سورج یونس سے آپ نے دیکھا، انسان دنیا میں آتا ہے، خوب پھلتا پھولتا ہے، جوانی، اچھے کپڑے، اچھا گھر، خواہشات، لیکن پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے، چھریاں آنے لگتی ہیں، کھانا کھایا نہیں جاتا، پہنا ہوا اچھا نہیں لگتا، ضرورت گھر والوں کو ہماری کم رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جیسے سوکھے گھاس کے پتے ہواؤں سے ادھر ادھر لڑکتے ہیں، بعض بوڑھے لوگ اپنے بڑھاپے میں اس طرح ادھر سے ادھر جاتے دیکھے گئے، کوئی ان کو رکھنے کو تیار نہیں۔ ایک ماں پانچ چھ بچوں کو مل کے پال لیتی ہے، لیکن پانچ چھ بچے مل کے اس ماں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہی ہے اس دنیا کی کہانی۔ لہذا کرنا کیا ہے؟ مال اور بیٹوں کو باقیات الصالحات بنانا۔ بڑی پیاری آیت ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت، جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ دنیا میں بھی ان سے خیر نہیں ملتی، لہذا ان کو اللہ کے راستے میں لگا کے باقی رکھنا ہے۔ باقیات الصالحات یہ کب بنیں گے؟ جب ہم ان کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے، جب ان کو دین کی سمجھ آئے گی، اور پھر آخر تک وہی بات تھی، میدان محشر کے کچھ منظر، اکیلے گئے تھے، اکیلے آؤ گے، تم تو سمجھتے تھے ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن آؤ گے۔ نام اعمال کھلے گا، چھوٹی اور بڑی ہر بات اس میں موجود ہوگی، اور کسی پر اب ظلم نہیں کرے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دن کی فکر کرنی ہے جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں اپنے مال کو اس راستے میں لگانا ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیوں کی صورت میں موجود ہو، اور اسی طرح اپنی اولادوں اور باقی تمام چیزوں کو۔ رکوع نمبر 19، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ ہم سب اس سوال کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے؟ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی کسی کے کہے سنے بغیر ان کو معلوم ہو جائے گا یہ ہے ہمارا ٹھکانہ۔ رکوع نمبر 19، اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام۔ دوبارہ آپ نے ابلیس کا قصہ پڑھا، ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں اس میں؟ کہ شیطان ایک سجدے کا انکار کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہوا، میرا کیا بنے گا؟ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، میں نے کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ اس نے ایک حکم سے نافرمانی کی، میں کتنی نافرمانیاں کرتی ہوں؟ اور کیا واقعی میں اپنے آپ کو اس دن کی وحشت اور اس دن کی گھبراہٹ سے نکالنے کے لیے کچھ کوشش کر رہی ہوں؟ یہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو اس کا جواب دے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں سے نہیں نکلنا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ چلیے رکوع نمبر 20، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سچ ہے نا، کوئی نہیں جھگڑتا اتنا اللہ سے جتنا انسان جھگڑتا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے؟ ہے کوئی ایسا بندہ آپ کے علم میں؟ آپ اس کو نصیحت کریں اور وہ منہ موڑے، چھوڑو مجھے نہیں سناؤ، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے؟ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ ہے انتقام، کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے یعنی، تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی ہدایت نہیں پانے والے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کو ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے گا، اور بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ رکوع نمبر 20 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ گناہگاروں کو مہلت فائدہ نہیں دیتی۔ ابتدا میں انسان کی بات ہوئی کہ بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان کا جھگڑا کیا ہے؟ کہ رب کی بات کو ماننا نہیں چاہتا، اپنی منمانی کر کے جینا چاہتا ہے، رسولوں کا مذاق اڑانا۔ ہدایت کی کتاب کھلی ہے، واضح ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ پیغمبر آئے، ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں ہمارے سامنے رکھیں، کیا وجوہات ہیں ان کی اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی۔ اس نیت سے سنیے اور لکھیے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ پہلی بات، ان کے دلوں پر غلاف ہے، پردے آ چکے۔ کس چیز کے؟ گناہوں کے پردے، دنیا کی محبت کے پردے، نفس کی اتباع کے پردے، نافرمانیوں کے پردے۔ دوسری بات، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ کیسے؟ اللہ کی بات سننی مشکل لگتی ہے، بوجھل لگتی ہیں باتیں، بند کرو۔ سورت بقرہ سے آپ نے یہ بات سنتے آ رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. اللہ کی بات سننے کی توفیق بھی اللہ خوش قسمت لوگوں کو دیتا ہے. بعض لوگ اذان کی آواز سن کے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے ہیں. الارم کی آواز سنی, بند کرو اس کو, یہ کانوں میں بوجھ کی علامت ہے. تیسری چیز, انہوں نے ابھی اللہ کے عذابوں کو دیکھا نہیں. دیکھ لیتے تو کبھی نافرمانیوں پہ قائم نہ رہتے. اگلی بات کیا ہے, ان کو ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ نہیں آئیں گے. ڈرتے ہیں ہدایت سے. یہ تو ایسی جیسے کوئی دوا کھانے سے ڈرے کہ یہ کڑوی ہے, لیکن اسی میں زندگی ہے. اور اگلی ان کی بات کیا ہے کہ باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں. سچ ہے نا, ایسے ایسے لاجکس پیش کرتے ہیں, ایسی ایسی دلائل سامنے رکھتے ہیں کہ واقعی لگے کہ حق اور حق کی بات کہنے والے بالکل ہی نا بے عقل انسان ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے 7 باتوں سے تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ دیکھو جو کرنا کر لو, لیکن تم پہ 7 طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے. کون کون سا؟ نمبر 1, وعدے کا ایک وقت مقرر ہے, یعنی جب تمہاری پکڑ آئے گی تو پھر بھاگ نہیں سکو گے. پھر انسان چیختا ہے. میں ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں کہ زندگی بھر نیک تھے, اچھے تھے, یعنی انسانی ناطے سے بہت اچھے تھے, لیکن نماز سے رغبت نہیں تھی. پوچھو تو کہتے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ پورے نمبر لیں, آدھے لے لیں گے, پاس تو ہو ہی جائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فالج کے مریض ہوئے, کئی سال تک بستر پہ پڑے رہے, ہڈیاں گھل گھل کے جب دنیا سے گئے تو کتنے بچے کا قد ہو چکا تھا. اپنے عمر اپنے وقت میں 7 فٹ کے انسان تھے, اور روتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری تو وہ حالت ہے کہ جب اللہ کہتا تھا آؤ سجدے کی طرف آؤ تو ہم جھکتے نہیں تھے, اور آج جھک نہیں سکتے تب رونا آتا ہے. کبھی مہلت کو انسان اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. دوسری بات, دوسروں پہ عذاب آتا ہے, اس سے عبرت لینی ہے. کسی پہ حالت آتی ہے ہم تبصرے کرتے ہیں, دیکھو فلاں کی حالت ایسی ہے, نہیں, اس کی جگہ خود کو محسوس کرنا ہے. تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ تعالی چاہے تو جلدی ہی ان کے عذابوں پہ پکڑ لے, لیکن وہ مہلت دیتا ہے. پھر اگلی بات پتہ چلی کہ رب کی پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے کچھ جو مرضی کر لے وہ اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتی ہے اس کے خلاف. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے لوگ جان بوجھ کے جب حق سے دور رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حق کی توفیق چھین لیتا ہے. ہمارے عمل کی بات اس رکوع میں کیا ہے کہ رب کی نصیحت کو توجہ سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے, اور جو سنتے ہیں اس پہ عمل کی دعا کرنی ہے. آج یہی پہ ختم کروں گی, کیونکہ اگلا جو سبق ہے اس کا حصہ کل والے پارے کے ساتھ ملے گا, تو میں نہیں چاہتی کہ آدھی بات آپ سنیں آج اور آدھی کل. وقت بھی پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ. آج چونکہ سورت بنی اسرائیل میں بہت سے احکامات تھے تو اس پہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی پارے کے یعنی رکوع نمبر 21 سے شروع کریں گے, سورت کہف ہی کی آیتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. جتنا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں دل کے اندر خوف بڑھتا جا رہا ہے, کیا ہوگا اگر عمل نہ کیا. آج کی آیت تدبر سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13-15 ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, کتاب زندگی والی. آج کی حدیث کیا ہے پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. ان عبداللہ بن مسعود قال سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها قال ثم ای قال ثم بر الوالدین, رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا اس کے بعد, تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج کی دعا کیا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. محبت سے پڑھنی ہے, اپنے شعور کے ساتھ آج پورے دن میں جتنی بھی دفعہ پڑھ سکیں. مجھے تو اپنا عمل لگتا ہے کہ میں نے اپنے لیے بھی کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے نا, میں یہی کہتی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کیا سوچ کے کہ میری مجھے یہ نعمت ملے گی تو میرے ماں باپ کو خوشی ہوگی, مجھ سے یہ مصیبت دور ہوگی تو میرے ماں باپ کو خوشی ہوگی, مجھے اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نا تو میں یہی کہتی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کیا سوچ کے کہ اگر ان پہ خوشی آئے گی تو میرے ماں باپ کو خوشی ہوگی. تو جتنی بھی اس دعا کو اپنی زبان پہ رکھیں, کبھی ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میرے والدین اس حال میں دنیا سے گئے, ایک ماں تھی یا باپ تو وہ ناراض تھے, تو میں کیا اب کروں, تو آپ نے یہی دعا پڑھنے کو کہا. اور آج کی کمٹمنٹ بھی ماں باپ کے لیے ہے, اللہ کرے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کے پاس ہیں, تو اس آج کی کمٹمنٹ کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے, اگر وہ سامنے ہوں تو ان کو دیکھ کر مسکرانا ہے, اگر سامنے نہیں ہے دو منٹ نکال کے ان کو ایک چھوٹی سی فون کال کر لیں محبت کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.